أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بإذن الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دامت به القلوب وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مضطرين خالق اور مخلوق کا تعلق جتنا قریبی ہے مخلوق کی طرف سے خالق کو پہچاننا اس سے زیادہ مشکل ہے. ساری مخلوق ہر آن ہر لحظہ اس کے قبضے قدرت میں ہے, اس کے علم میں ہے, اور اس کی ذات ہر وجود کے اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب تر ہے. ہر شے اس کے آسرے پر قائم ہے اور مخلوق کے تمام اوصاف نہ صرف اللہ کے عطا کرتا ہے بلکہ ہر آن اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور جب چاہے تاثیرات کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. اتنے قرب کے باوجود مخلوق کا اس کی ذات کو پہچاننا بہت ہی مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ مخلوق کے جو ذرائع ہیں علم کے وہ بھی مخلوق ہیں اور اس کی ذات دائرہ تخلیق سے براؤ براؤ, کیونکہ تخلیقات کی حدود میں جو ذات بھی موجود ہو جائے گی وہ خود یا مخلوق ہوگی اور حادث ہوگی یا پھر ان حدود سے بالا تر ہوگی, اور ان حدود سے بالا تر صرف اس کی اکیلی ہے. ساری مخلوق میں سب سے اعلی شعور جو بخشا گیا ہے وہ انسان کا, لیکن اس کا شعور بھی مخلوق ہے, اس کا ذہن بھی مخلوق ہے, اس کی نگاہ بھی مخلوق ہے, اس کی سوچ اور سمجھ مخلوق ہے, اور ساری حد تخلیق کے اندر اندر ہی کام کر سکتی ہے. اس کی ذات ان حدود سے برا البرا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, وہ اتنا باریک بین ہے کہ نگاہوں کو دیکھتا ہے لیکن نگاہیں اسے دیکھ نہیں پاتا. تو یہ بڑا مشکل بڑا پیچیدہ کام ہے کہ کہ کوئی اس کی ذات کو اپنے قریب محسوس کرے، کوئی اس کی ذات کو روبرو دیکھے، کوئی اس کی ذات کو اپنے ساتھ محسوس کرے، یہ بہت مشکل ہے۔ اب جس ذات کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، جان ہی نہیں سکتا، اس کی کوئی مثال بیان کی نہیں جا سکتی، تو ایسی اندیکھی ذات سے محبت کیسے کرے؟ محبت تو اس جذبے کا، اس جنون کا نام ہے جو کسی کو دیکھ کر، کسی کے کسی وصف سے متاثر ہو کر، کسی کمال سے متاثر ہو کر اس پر فریفتہ کر دیتا ہے۔ تو جب اس کی ذات ہماری رسائی سے ہی والا در ہے تو ہم اس سے محبت کیسے کریں گے؟ اس رب جلیل نے انسان کو ایک عجیب صفت عطا کی ہے، اور وہ بس ہر پیدا ہونے والے انسان میں موجود ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں پیدا ہو، کسی مذہب میں پیدا ہو، کسی گھرانے میں پیدا ہو، مومنوں میں پیدا ہو یا کافروں میں، عمران میں پیدا ہو یا غربا میں، اس میں ایک وصف ہوتا ہے، وہ وصف ہوتا ہے معرفت باری کو پانے کی استعداد کا، لیکن از خود اس سے پا نہیں سکتا، اس وصف سے اکتساب فیض کرتا ہے اللہ کے نبی رسول سے۔ ایک بیس بنا ہوتا ہے انسان کے اندر، ایک پلگ پوائنٹ لگا ہوا ہوتا ہے انسان کے اندر، جب اس پر نبوت کی شعاع پڑتی ہے تب اس میں زندگی کی حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب اس میں زندگی آتی ہے تو پھر انسان کو وہ نگاہ عطا ہوتی ہے جو اللہ جل شانہ کے جمال کو روبرو کرتی ہے، انسان کو وہ احساس عطا ہوتا ہے جو ہر عام رب جلیل کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے، انسان کو وہ شعور عطا ہوتا ہے جو اسے اللہ سے محبت کرنا سکھا دیتا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہو جائے جو نور نبوت کو اس کے دل کی گہرائی میں جو وہ مقام رکھتا ہے رب جلیل نے اسے روشن کر دے، اسے چنگاری دکھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ قوت اللہ جل شانہ نے کس انداز اور کس مقدار میں عطا فرمائی، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ یہ جو رواج ہو گیا ہے نا مسلمانوں میں عظمت رسول کو ماپنے کا، اور یہ جو روز جھگڑا چلتا ہے یہ کمال حضور میں ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ نہیں ہے، یہ دونوں جو ہے ادب کی حدود سے نکل جاتے ہیں۔ ہے والے کے پاس بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ وہ کمالات نبوی کو کسی حد پہ بند کر دے، اور نہ والے کے پاس بھی کوئی مقیاس نہیں ہے کہ وہ کہیں سے اسے معاف کرے۔ صرف سادہ سی بات ہے کہ خدا کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، اور اللہ کے بعد بے مثال ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جس کا کوئی ثانی کسی کمال میں بھی نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ ہوئے کس کا مطلب
وہ اس میں نہ جھگڑا ہے نہ شور ہے اس میں
لڑائی کی بات ہے نہ یہ کوئی اتنی اس میں کھینچا جانا
تو میں کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں ہے لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ تمام انبیاء اور رسل خاص قوموں کے لیے اور خاص اوقات کے لیے تشریف لا رہا ہے. اللہ کریم نے جتنی جتنی قوت انہیں دی ہوگی وہ اللہ ہی جانے, میں اور آپ نہیں جان سکتے, لیکن ان کے لیے جو ضروری تھی وہ اتنی تھی جتنی وسعت ان لوگوں کی تھی جن کی طرف وہ بھروسہ, یا جتنا پھیلاؤ ان زمانوں کا تھا جن کی طرف وہ مبعوث ہو. جب بعثت نبوی علیہ صاحب السلام والسلام کا وقت آیا تو نبوت کی ضرورت ہی باقی نہ رہی, آپ کے سوا کسی نئے نبی کی آمد کی انسانیت کو احتیاج نہیں رہی. جب تک دنیا قائم رہے اور جب تک زمین پر انسان آتے رہیں اور جتنے دل بھی پیدا ہوں وہ سارے ایمان لے آئیں, اور سب اگر ایمان کے درجے کمال تک اور ولایت کے درجے اولی تک پہنچنا چاہیں تو ان سب کو اس سب کی روشنی مہیا کرنا یہ قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام. یعنی یہ تو ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی. اب جو کفر میں گر پڑتے ہیں یہ ذمہ داری ان کی اپنی ذات پر عائد ہوتی ہے, اور کفر ایسی مصیبت ہے کہ اگر کفر پر خاتمہ ہو جائے تو وہ استعداد قبولیت کی سلب ہو جاتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے اس کے لیے دعا ہوتی ہے, کیونکہ اس میں یہ قبولیت کی استعداد نہیں رہتی. لیکن اگر کوئی 100 سال 200 سال 1000 سال زمین پر زندہ رہے اور کفر و شرک بھی کرتا رہے تو وہ استعداد سلب نہیں ہوتی, وہ زیر بار ہوتی رہتی ہے, اس پر زنگ چڑھتا رہتا ہے, اس پر مٹی خاک پڑتی رہتی ہے, آلودگی پڑتی رہتی ہے. اگر ہزاروں سال کے کفر کے بعد بھی اسی عالم آب و گل میں دار تکلیف میں موجود ہو اور اپنا رخ اللہ کی جانب پھیر لے اور اپنے ہاتھ کو دامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جائے تو ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دینا صدیوں کو مٹا کر وہ سارا کفر اور کفر کی زندگی کے سارے گناہ اسی آن مٹ جاتے, اور اسی آن اس میں وہ زندگی پیدا ہو جاتی ہے, وہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ اخلاق عالیہ قرب الہی کے اور ابدیت کے سارے منازل جو دوسرا کوئی مسلمان حاصل کر سکتا ہے وہ بھی حاصل کر سکتا ہے. اللہ کریم کی تو مدد فرمائے اور اسے توفیق عطا فرمائے, اس پر دروازہ بند نہیں کیا جاتا. تو یہ سارا نور, یہ ساری روشنی, یہ ساری قوت, اور یہ جسے آپ حیات کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اصل اللہ کریم نے جسے حیات کہا ہے وہ کیفیت ہے جو دلوں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرتا ہے. اور اگر دل آپ کی ذات گرامی سے وابستہ نہ ہو تو اس حال کو رب کریم نے مردہ قرار دیا. یہ جو ارشاد فرمایا نا انک لا تسمع الموتا, تو حضور قبرستانوں میں راز کہنے نہیں جاتے تھے کہ اللہ کریم نے منع فرمایا کہ ان قبر والوں کو سنا کر کیا لیتے ہیں آپ انہیں کیا فائدہ, ایسی بات نہیں تھی. بلکہ موتا سے ان کافروں کو تشبیح دی گئی جن کی گناہوں کی ظلمت نے زندگی میں ان کی وہ استعداد ختم کر دی جو نور نبوت سے اقتصاب فیض کرنے کے لیے اللہ نے رکھی تھی، اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. تو زندگی جو کہا تھا نا شاید ہے، زندگی آپ کی عنایت، ورنہ ہم لوگ مر گئے. وَأَجْسَامُهُمْ قَبَلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، روح غیت بن جاتا ہے اور جسم یہ اس کی قبر چلتی پھرتی رہتی ہے، پھر استعداد ختم ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ استعداد باقی رہے سب سے بڑا کام جو آدمی کے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ذات کو، اپنے شعور کو، اپنے دل کو اور اپنے وجود کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کر لے، بس اتنا کرنا اور کچھ کرنے کا نہیں. یہ جو ہے نا عبادات الہیہ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، جہاد ہے، یہ ساری تب آتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب شعوری طور پر نصیب ہو جائے. اگر یہ نصیب نہ ہو تو نماز بھی اٹھک بیٹھک رہ جاتی ہے، اس میں وہ عبادت والی بات نہیں ہے. حج اور صدقات ذاتی شہرت کے لیے رہ جاتے ہیں، اور جہاد محض اپنی جرت دکھانے کے رہ جاتا ہے، وہ جو اس کے اندر بات ہے وہ نہیں رہتی. اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب شعوری طور پر نصیب ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت و عطا کا اندازہ لگانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کافی. یاد رکھیں، محبت ایک بڑا لطیف جذبہ، جتنے جذبات مخلوق کو رب جلیل نے بانٹے ہیں ان سب میں سے قیمتی، سب میں سے لطیف تر اور سب میں سے زیادہ باریک اور نازک جذبہ جو ہے وہ محبت ہے. یہ ایسا عجیب ہے کہ غیروں کی گولیوں سے نہیں ٹوٹتا اور معبود کی کج ادائیوں سے ٹوٹ جاتا ہے. بڑی عجیب بات ہے، اتنا مضبوط ہے کہ غیروں کی تلواریں اس کا کچھ نہیں بگاڑتی اور محبوب کی بے رخی سے چکنا چور کر دیتی. عجیب سا جذبہ ہے. ساری دنیا سے فواد حاصل کرنے کو جی چاہتا ہے، جہاں محبت ہو جائے وہاں گھر لکانے کے لیے جی. انسان سارے آوال سے اپنا آرام تلاش کرتا ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو آرام نچھاور کرتا ہے. ساری دنیا کے تمام کاموں سے انسان فوائد حاصل کرتا ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو نقصان ہوتا ہے. سارے کام دنیا میں عزت و ناموری کے لیے کرتا ہے، جہاں محبت ہو جاتی ہے وہاں سے بدنامی خریدنے سے کبھی نہیں گھبراتا. ان سب سے عجیب تر جذبہ ہے یہ، اور انسان کے علاوہ دوسری مخلوق میں جو محبت ہوتی ہے وہ فطری ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں پرندے کو بھی بچے سے محبت ہے، ایک جانور کو، گائے بھینس کو بھی اپنے بچے سے محبت ہے، لیکن وہ فطری ہے اور تب تک کے لیے ہے جب تک بچہ اس کی محبت کم ہوتا ہے. یہ نظام ہے رب العالمین کا، ان کی نسل کو پالنے کا، اس کی تربیت کا، کہ تب تک اس کے دل میں اس کی محبت فطرتاً موجزن رہتی ہے، اور جب بچے کی احتیاج ختم ہوتی ہے وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی والدین کی محبت بھی چلی جاتی ہے، وہ انہیں اپنے سے جدا کر دیتے ہیں، ساتھ رہنا تک انہیں برداشت نہیں کرتے. لیکن انسان کو محبت شعوری کی استعداد بخشی ہے اللہ. ایک تو ہوتی ہے فطری محبت، بال بچوں سے، مال دولت سے، گھر بار سے، ایک انسان سوچ سمجھ کر تجزیہ کر کے کسی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، اور پھر ساری فطری محبتیں نچھاور کرتا چلا، مال سے فطری محبت ہے، عزت و آبرو سے فطری محبت ہے، گھر بار سے، اولاد سے فطری محبت ہے، گھر بار، اولاد، آبرو لٹاتا چلا جاتا ہے، اور اس اپنی شعوری محبت کو فیصلے بتایا ہے۔ لیکن محبت محبت کرنے والے کے تمام نہیں ہوا، ظاہر اس سے ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے، لیکن کمال ہمیشہ محبوب کا ہوتا ہے۔ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کا مظہر تو محبت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اصل کمال یہ محبوب کا ہوتا ہے جو اس محبت کرنے والے کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ محبت ہمیشہ محبوب کا کمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کا اظہار محبت کرنے والے کی حرکات سے، محبت کرنے والے کے وجود سے، محبت کرنے والے کی باتوں سے ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس میں یہ کمال اس درجے کا تھا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، پستنے ہم نان در ہجرے رسول نالہا کی زخم صحابی رسول، ایک سوکھی سی لکڑی کھجور کا ایک تنا خشک شدہ ٹہنا جو مسجد نبوی کا ستون بنا ہوا تھا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کبھی خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے تو اس کے ساتھ گاہے ٹیک لگائے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ سارے خطاب کے دوران اسے یہ شرف نصیب ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ اسی ستون کے پاس حضور کھڑے ہوتے تھے اور کبھی اس کے ساتھ وجود اطہر مس ہو جاتے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے کسی جگہ ایک آدمی کو خطاب کرتے دیکھا ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک عجیب چیز بنا رکھی تھی جس پر بیٹھ کر وہ ساری قوم کو خطاب کر رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کے لیے بنا لاؤں۔ تو یہ ممبر کی شکل اس وقت وجود میں آئی، اس طرح کا ممبر بنا کر انہوں نے پیش کیا، بخاری شریف تک میں موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے، مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہوئی تھی کچا کھانچ، حضور بالائے ممبر تشریف کیا، یا محبوب کا کمال دیکھو، پھر جس خشک اور سوکھنی لکڑی کو وہ لطیف جذبات عطا کر دی جو گاہر گاہر فرشتوں تک کو نصیب نہیں ہوتا، لکڑی لکڑی ہی نہیں، انسان نہیں بنے، اس کے سینے میں دل نہیں دھڑکا، اسے کوئی پسلیاں پھیپھڑے لگائے نہیں گئے، اسے منہ اور زبان نہیں دی گئی، لیکن قرب نبوی میں محبت کے جذبات اس خشک لکڑی میں منتقل کر دیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ چیخ چیخ کر رویا وہ ستون، یوں کہ اس نے مسجد سر پر اٹھا رہا اور اتنا درد سے رویا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے نیچے سے دیکھ لو، اس معبود میں تج ادانے نہیں، اس کے فراق میں اگر لکڑی تڑپی تو عرش نشین نے اسے سینے سے لگا لی، کیا کمال ہے عطایا کا اور لطف و سما کا، اور کیا ٹھکانا ہے کرم کا کہ ایک حکیم سی لکڑی کو ٹھکرایا نہیں ہے، اگر اسے دیوانہ بنایا ہے تو سینے سے بھی خود ہی بیچ لی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دم سے چپ نہیں کر گیا وہ ستون، جس طرح آپ کسی بچے کو بہلا پھسلا کر چپ کراتے ہیں اور وہ ڈسکورے لے کر آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد جا کر چپ کرتا ہے، اس طرح سے اس نے چپ کی۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم دست شفقت پھیر رہے تھے، سینے سے لگا لیا تھا، دلا سے دے رہے، فرماتے تھے اگر تو چاہے تو دعا کروں اللہ تجھے سرسبز کر کے میدان میں کھڑا کر دوں۔ پھر اس نے یہ خواہش نہیں کی ورنہ ایسا ہو جائے. پھر بھی اس نے حضور کے قدموں کی خاک کو چھوڑ کر میدان میں لہلانا پسند نہیں کیا. یہ محبت کے عجیب کرشمے ہوتے ہیں. وہاں اجڑنا منظور ہے, دور کا بسنا منظور ہے. تو جہاں تک معبود میں محبت دینے کے کمال کا تعلق ہے, وہ تو اتنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ کی ان پتھروں اور درختوں تک کو پہچانتا ہوں جو قبل بعثت بھی مجھ پر سلام دیا کرتے تھے, سلام پڑا کر گزرتا تھا تو مجھ پر سلام پڑا کرتے تھے سلام پڑا کر. تو اتنا بڑا خزانہ محبتوں کا جنہوں نے کی ہے نا, ان کا عجب حال ہے. جوش و جذبہ دلا کر لڑا دینا اور بات, اور سالوں یہ حکم دے دینا کہ تمہیں زبان نہیں کھولنی, تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا, ہر ظلم سہنا ہے لیکن شکایت نہیں کرنی. تو عجیب بات ہے کہ 13 سالہ مکی زندگی میں کوئی مسلمان کافروں کے لیے بدعا کرتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ تاریخ اسلام میں نہیں دکھا سکتے, سیرت کی کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے کہ کسی مسلمان نے بد دعا ہی کی ہوئی. لڑنا یا غصے ہونا تو اور بات ہے, اب کسی کے کہنے پر مسلسل ظلم برداشت کیے جانا, مار کھائے جانا, روس نہ کرنا, ایک دن دو دن دس دن نہیں 13 سال پر محیط ہے یہ ایسا, اتنا کڑا امتحان. تو کیا ان لوگوں میں دماغ نہیں تھا, وہ سوچتے نہیں تھے, انہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی, گھر پیارے نہیں تھے؟ اس سے بھی بڑھ کر آپ دیوانگی کا ایک منظر اور دیکھیں. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتا ہے مکہ چھوڑ دو, چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے کہ کفار کی ایذا برداشت نہیں ہو سکتی, یہ قوت میں طاقت میں زیادہ ہے, ان سے لڑنا بھی ممکن نہیں ہے, ان سے دامن بچانا ہے. اور مدینہ منورہ پہنچ نہیں پاتے کہ اللہ کا رسول حکم دیتا ہے کمر باندھ لو اور اہل مکہ سے جنگ کریں گے. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یا رسول اللہ کل تک تو ہم گھر چھوڑ رہے تھے, مقابلے کی سکت نہیں تھی, آج کون سی نئی فوج شامل ہو گئی, کون سا اسلحہ مل گیا, کون سے وسائل آ گئے؟ انہیں اس سے کام نہیں ہے, گھر رہنا ہے یا چھوڑنا ہے اس میں ان کے لیے ان کے پاس کیوں نہیں ہے. ان کی نگاہ حضور کے ارشاد پر, فرمایا چھوڑ دو, چھوڑ دیا, فرمایا چلے جاؤ, چلے جائے, نہیں لڑنا, کسی نے ہاتھ نہیں اٹھا. حکم دیا جہاد کرنا, فرمایا یا رسول اللہ انشاءاللہ کریں. اور جب وہ کھڑے ہو گئے, اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں تک کو حکم دے دیا کہ جاؤ ان کی جگہ جا کر. سب کیا تھا؟ ساری کرشمہ سازیاں صرف محبت کی. اور محبت کی ان بلندیوں پر فائز ہوئے, مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کا حال یہ تھا پہلے 3-3.5 سال کہ کوئی شخص ذرا کھول کر نہیں سکتا. جو ہتھیار جس کے پاس تھا وہ ہتھیار لگا کر کوئی پہر جو آرام کی رات کو کرتا تھا, اور دو وقت کھانا عام افراد کو نصیب نہیں ہوتا تھا. کسی کئی زیادہ ایسے بھی تھے جنہیں ایک وقت بھی نصیب نہیں ہوتا تھا. پاس ٹھکانا بھی نہیں تھا, مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے اور ایک کھڑے پہ گزر بسر ہوتی تھی. ان کا کھانا بھی اور ان کا آرام بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا, خدا نے بھیج دیا, کھا لیا, کچھ نہ ملا تو کافی رکا کے دیا. 17 ہو اتنے دشمنوں کا روئے زمین کا کفر مٹانے کی طلا کھڑا ہے, کچے گھروندے ہیں, یاد کا شاید نہیں تھا. خاکوں پہ خاکے ہوتے ہیں. جنت نہیں چاہیے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے فرمایا کیا کہتے ہو؟
اللہ نے جنت کو مانگنے کا حکم دیا ہے. اللہ کی رضا کا اور خوشنودی کا مزہ ہے وہ مقام. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک وجہ ہے, یہاں خطرات بھی ہیں, اخلاص بھی ہے, دشواریاں بھی ہیں, کچے گھروں میں ہیں, لیکن جب دل چاہتا ہے مسجد نبوی کو دوڑتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے سیراب ہو جاتے ہیں. جنت میں یا رسول اللہ آپ کا مقام کن بلندیوں پر ہو اور ہم فقیر کہاں؟ اس جنت میں کیا خاک مزہ ہوگا جہاں آپ کہیں دور تشریف رکھتے ہوں ہم کہیں؟ اور یہ رسمی بات نہ تھی, اتنی گہرائی سے نکلی تھی کہ اس فقیر کی بات کا جواب الہ العالمین نے دیا جو آج بھی قرآن حکیم کے صفحات پر موجود ہے. جو میرے محبوب کے چاہنے والے ہوں گے انہیں میں محبوب کے جواب سے کبھی نہیں روکوں. گھر یہاں بھی تمہارے اپنے ہیں, منزل وہاں بھی تمہاری اپنی ہوگی, لیکن جیسے یہاں خدمت عالیہ میں چلے آتے ہو وہاں بھی میرا کوئی فرشتہ تمہیں منع کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھو کیسے عجیب لوگ ہیں کہ جنت بھی تب قبول کی جب حضور کے وصال اور جمال کی اجازت ساتھ مل گئی. تو یہ سب کیوں ہوا؟ کسی نے کوئی کمال نہیں کیا. جس نے جتنا بڑا کمال کیا وہ صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے دل کو حضور کے قدموں میں دے دے. اب یہ جو گل ہے رنگا رنگ ہر دل سے علیحدہ علیحدہ گل اٹھے, یہ سارا کمال اس عظیم کا ہے جو دلوں میں بسنا چاہتا. بات صرف یہ ہے کہ دلوں میں گھسنا پسند ہے. اب ہم ساری زندگی اس بات پر رہے ہیں کہ ہمیں تو فرصت نہیں ہے اور خدا اور خدا کا حبیب ہی لپک کر ہمیں پکڑ لیں اور ہمارے مامور دل میں حضور کی انوارات اور آپ کے جمال کو مرتکز کر دیں تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی. یہ اسے دسنا نہیں کہتے, اسے دھسنا کہتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بسنا ہے, چھینا ہے. اب کوئی ہو کہیں ہو, اسی لیے اللہ کریم نے ایک عجیب حکم دیا ہے, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, یہ مہاجر و انصار میں سے پوری خدائی پر سبقت لے جانے والے لوگ جو کام انہوں نے کیے ہیں, قیامت تک آنے والے لوگوں, وہی ایک راستہ ہے کہ تم خلوص دل سے صمیمِ قلب سے ان کا اتباع اور ان کی غلامی کیا. کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. اور جتنے کام انہوں نے کیے ہیں ان سب کا بنیادی کام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سینے چیر کر جمال نبوی کے سامنے پھیلا دیا. باقی جتنے کام ہیں ان کے غزوات بھی, جہاد بھی, صدقات بھی, عبادات بھی, معاملات بھی, سارے کمالات جو ہیں ان کی بنیاد ان تمام کمالات کی صرف اس بات پر ہے کہ انہیں کتنا کتنا عشق رسول نصیب ہو گیا. جسے جتنا جتنا نصیب ہو گیا وہ اتنا ہی اتنا بلند اور عظیم تر ہوتا چلا. ورنہ اس دور میں بھی کافر بھی رہے اور منافق بھی رہے, کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ان کے اعضاء و جوارے نہیں تھے؟ کان آنکھ ناک بچہ نہیں تھا؟ گھر بار مال دولت نہیں تھا؟ سب کچھ تھا. بات صرف وہی تھی دل دارند و محبوب نظر, انہوں نے اپنے دلوں کو حضور کے قدموں کی پاک کرنے نہیں کیا. باقی ساری قصے کہانیاں ہیں میاں، یہ جو وہاں لٹنے کی رسم ہے یہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے. اور سب سے بڑا کمال کسی انسان کا یہ ہے، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ کب اپنے دل کو لٹاتا ہے حضور کے. اگر تو واقعی دل چھن گیا تو کوئی بات پسند نہیں آئے گی سوائے اس بات کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہو. اور اگر میں دعویٰ ہی دعویٰ رہا تو پھر دعویٰ محبت کا ہوگا اور کام وہ ہوں گے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مطلق پسند ہوں. یہ ایک معیار ہے میرے اور آپ کے پاس ہمارے ہاں، اور اس دور میں نہ صرف ہمارے ہاں، یہ پروپیگنڈے کا دور ہے اور اس دور کی تقدیر بھی اس زمانے کے پروپیگنڈے کا ایک حصہ بن گئی. اور جتنی تبلیغ دینی موضوع پر آج ہوتی ہے اس سے پہلے کسی زمانے میں ممکن ہی نہیں تھی. اتنے ذرائع اور اتنے وسائل ہی بات کرنے کے نہیں تھے. اس سب کے باوجود نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جو جلسے دین کے نام پر کیے جاتے ہیں ان میں سنت حبیب کو پامال کیا جاتا ہے. جو اجتماع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں ان میں بھی یہ تمیز نہیں رکھی جاتی کہ خود جن کے نام پر یہ رونق بنا رہے ہیں وہ کس عذاب پر راضی ہیں اور کس بات پر خفا ہو جائے. تو محبت جو ہوتی ہے وہ تو محبوب کے چہرے کی اتار چڑھاؤ کو دیکھتی ہے، اسے تو کچھ کہنا نہیں پڑتا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صحابہ کرام کے کردار کو دیکھیں تو وہ کسی بھی کام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف دیکھتے تھے. اگر حضور کے رخ انور پہ خوشی اور بشاشت آتی تو اس کام پہ مطمئن ہو جاتے، اور اگر حضور منع نبی فرماتے لیکن رخ انور پر بشاشت نہ آتی تو زندگی میں دوبارہ اس نام کی طرف نہیں پلٹتے تھے. سمجھ لیتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند نہیں فرمایا. ایک صحابی مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو ان پر سرخ رنگ کی چادر تھی. حضور نے فرمایا یہ سرخ رنگ کی چادر سجتی نہیں ہے، پسند نہیں آئی. پھر کئی دن آپ نے نہ دیکھی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پوچھ لیا وہ چادر کیا یار کی یا رسول اللہ تنور میں جھونک دی تھی. فرمایا نہیں وہ تو مردوں کے لیے سرخ رنگ اچھا نہیں لگتا تھا، گھر میں دیتی ہوتی یا رسول اللہ جو تھی رات کو پسند نہ ہو، وہ میرے پاس میں ہو تو وہ دنیا پہ باقی کیوں رہے. اتنی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں وہ جذبات کی عکاسی کرتی ہیں. اور تعلق نبوی کے کمالات ایسے ہیں کہ ایک صحابی کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کرنے کے بعد اپنے دستے باغ کو اس کپڑے سے صاف کیا جس میں روٹیاں لکھتی ہوئی. تو جب اسے دھونے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے گھر والوں سے کہا اس پر صابن کیوں ملتے ہو، اسے آگ میں پھینک دو. انہوں نے کہا آگ میں کیوں پھینکنے، کہنے لگا حضور کے دستے دست سے مسوا ہے، اس کے بعد جو اس میں محل جمع ہوا ہے وہ جل جائے گا اور جس کپڑے کو حضور نے مس کیا وہ صاف ہو جائے. اور سورت میں موجود ہے کہ جب تک ان سے وہ کھو نہیں گیا اسے وہ دھویا نہیں کرتے تھے، جب صاف کرنے کی ضرورت آتی آگ ڈال دیتے اور پھر کپڑا وہاں سے اٹھا لیتے، میل جل جاتا تھا کپڑا صاف ہو جاتا. ایک واقعہ ملتا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی غزوہ پہ تیار تھے، آپ کو تشریف لے جانا، فجر کی نماز سے فارغ ہو کر گھر میں داخل ہوئے تو حبیب کبریا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا کھانا بن گیا؟ کہ یار صبح ابھی بنائے دیتی ہوں، فرمایا دیر ہو جائے گی، یا رسول اللہ ابھی نماز سے میں بھی پارے بولوں گا ابھی بن جاتا ہے، فرمایا ایسا کرتے ہیں تم چولہا جلاؤ میں آٹا گونتا ہوں، تم اتنی دیر میں لکڑیاں سلگاؤ میں تمہیں آٹا گونج کے دیتا ہوں۔ خدا کا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آٹا گونجنے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگ گرم کی، چولہا جلایا، توا رکھا اور آٹا لے کر چپاتی بنائی، تلے پر ڈال دی، عائشہ آگ تیز کر دے، جیسی بھی بن گئی کیونکہ ہمیں دیر ہو جائے گی، سورج تیز ہو جائے گی، دھوپ سورج کی سفر زیادہ ہے، صحابہ تیار کھڑے ہیں، لیکن وہ روٹی ہے جیسی ڈالی ویسی پڑی ہے، آگ جل رہی ہے، توا ٹپ رہا ہے، عائشہ اس کی دوسری سمت الٹ دو، یا رسول اللہ کیسے الٹوں، ویسا ہی کچا آٹا رکھتا ہے، ہاتھ لگایا تو ٹھنڈا ہے، فرمایا ایسے میں نے گونگا ہے، ایسے آپ کچھ نہیں کہتے اور بنا لو، یہ آج پر نہیں پکی گئی، جیسا ہے یہ آٹے میں اثر چلا جاتا ہے، گھوڑے پر، اونٹ پر اور گدھے پر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے سواری چلائی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات میں ہے کہ جس جانور پر بھی حضور سوار ہوتے تھے وہ لید یا پیشاب حضور کی سواری کی حالت میں نہیں کرتا، گھوڑا بھی گدھا بھی باشعور ہو گیا، کس وجہ سے؟ اس سے تعلق قائم ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خچر پر ایک مرتبہ حضور سوار تھے تو خچر بدکی، ایسی بدکی کہ قریب تھا حضور کو گرا دے، کبھی جانور بے ادبی نہیں کرتے تھے، تو صحابہ نے حیرت کا اظہار کیا، رسول اللہ عجیب بات ہے، اس خچر نے آپ کا ادب نہیں کیا، فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ یہ بے اختیار ہو گئی تھی، یہ جو سامنے قبریں ہیں ان میں ان قبر والوں پر عذاب ہوتا ہوا دیکھ کر ڈر گئے، ارے خچر بھی مس ہو جائے محمد الرسول اللہ سے تو اس پر دو جہاں اشکارا ہو جائے، لکڑی مس ہو جائے تو عاشق اور مجنون بن جاتی ہے، کپڑا اور آٹا مس ہو جائے تو آگ اس سے بنا، تو میں اور آپ کیوں نہیں بدلتے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، واز کرنا اور جلسے کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، سیاستدان اپنی سیاست کے لیے جلسے کرتے ہیں، حکمران اپنی حکومت کی قائم رکھنے کے لیے کرتے ہیں، مداری چند تکے کمانے کے لیے جلسہ کر لیتے ہیں، سڑک پر چند شیشیاں بیچنے کے لیے ریل میں اور بس میں چکر لگانے والا اپنا جلسہ کر لیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے، شیشیاں بیچ لیتا ہے، اگر وہی کچھ میں نے آپ نے یہاں بیٹھ کر لیا، آپ نے کہہ دیا واہ واہ مولانا واہ کمال کر دیا، اور میں نے دو گھنٹے گھنٹہ آپ کے سامنے بھی بچھائے رکھا، تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے موضوع پر، اپنی اپنی غرض پر، اپنے اپنے کام پر، یہ سارے کچھ پر ہم سے زیادہ تجربے کرتے ہیں، لوگ اچھے بیان کرتے ہیں، اچھے شعر پڑھتے ہیں، اچھا آواز ہوتا ہے، لوگوں فکر اس بات کا ہے، سنت حبیب کبریا پامال ہوتی ہے، اور ہم دوسروں کو سمجھانے کی بجائے اپنے ہاتھوں کر رہے ہوں، تو کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم تو نہ وہ خچر بن سکے، نہ وہ لکڑ بن سکے، نہ وہ رومال ہی بن سکے، حضور کا جانشار بننا تو بہت بڑی بات تھی، حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ گزریں گے پورسرات پر سے، ذات جہنم کی عمیق ترین وادی پر رکھا ہوا راستہ جس کے نیچے جہنم کے سیاہ پودے, جہنم کا دھواں سیاہ, گارا سیاہ, آگ سیاہ, سیاہ تولا سیاہ, لپک سیاہ ہے اس کی, وہ لپک لپک کر اٹھ رہے ہوں گے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی گزریں گے کہ جہنم دعا کرے گی خدا نے جلدی لے جا ورنہ میری آگ سب کو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان حشر قائم ہوگا, لوگ اٹھیں گے اور لے جانے والے فرشتے بھگا بھلا کر لے جا رہے ہیں, جات کلو نفس مہا سائکم بشہید, پکڑ کر لے جانے والے اور اس کے اعمال نامے کی خبر دینے والے فرشتے ہر ایک کو فیض پھینک کر بارگاہ الہی کی طرف لے جا. کچھ دیوانے ایسے بھی اٹھیں گے, سینے چاک ہوں گے, خون رواں ہوگا, لباس کھٹے ہوں گے, بال پریشان ہوں گے, ڈھالے اور تلواریں ہاتھوں میں ہوں گی, سینوں میں کسی کے نیزہ, کسی کے خنجر, کسی کے تیر, کسی کے تلوار پار ہوئی ہوگی. تو وہ اٹھیں گے اپنی پسند سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھیں گے تو اس لکھا تیر جنت ہو گا بھائی, جنت کی قریبی سامنے سبھی سجائی ہوگی, وفر عزت الجحیم لمن یرا, دو لکھوں بھی کھینچ کر وہاں لایا جائے گا کہ جو نہیں مانتے. تو وہ اٹھیں گے ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر چل پڑیں گے اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, جا کر دروازہ کھول دو. ان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ ہمیں تو گھر جانا ہے. تو جنت کا محافظ یا رضوان ہم چلے گا کہ حضرت ابھی تو میزان پہ جانا ہے, بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے, اعمال کا حساب ہونا ہے, وہاں سے فیصلہ ہوگا کسے جنت جانا ہے کسے جہنم. تو حضور آپ وہاں تشریف لے جائیے. علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ فرمایا مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے, تلواریں اور ڈھالیں پھینک دیں گے اور عرض کریں گے دار الہ, تو نے بھی دینے میں اور عطا کرنے میں کسر نہ چھوڑی, زندگی دی, شعور بخشا, جوانی دی, جرت دی, طاقت دی, صحت دی, مال دیا, گھر دیا, اولاد دی, لیکن ہم نے بھی تیرے حبیب کے قدموں میں لٹانے سے کوئی شے بچا کر نہیں, گھر چھوڑ دیے تھے ہم, آبروئیں لٹا دی تھی, اولادیں قربان کر دی تھی, اور یہ دیکھ ایک سینے بچے تھے, یہ بھی ہم چھلنی کروا کے لائے. یہ فرشتہ کس بات کی حساب کی بات کر رہا ہے؟ بتایا یہ تیرے فرشتے کس چیز کا حساب مانگتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں حکم ہوگا کہ ان کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دو. حضور سے جنہوں نے استفادہ کیا, استفادہ کرنے کا لطف تو یہ ہے کہ فرشتے ان حقیقتوں کو, ان رازوں کو, ان باتوں کو نہ پا سکے جو ان کے اور ان کے خالق کے درمیان واسطہ مانگے. حضور فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کے اعمال جب تولے جائیں گے تو فرشتے تمام نیکیاں میزان پہ رکھ دیں گے, حکم ہوگا کوئی عمل ان کا کوئی اور باقی ہو تمہارے پاس, یا اللہ جو کچھ تھا ہم نے رکھی رکھی اس میں رکھی اپنے, اللہ کریم اپنی طرف سے یہ حساب رکھ دیں گے اس میں وزن. عرض کریں گے بارے الہ یہ وزن کس بات کا, ارشاد ہوگا یہ باتیں میری اور اس کی تھی, تمہیں اس کا علم نہیں.
سبحان اللہ,
یہ باتیں تمہارے اس میں نوٹس میں نہیں آئے, لب ہلے تو تم جانو. ہاں یلفظ من قول اللہ لدیہ رقیب المعید, لفظ بنے تو تم لکھو, تو جب اس کے دل کی ہر دھڑکن مجھے پکار رہی ہو تمہیں کیا خبر کہ اس نے کتنی بار پکارا, تم تو لب ہلنے پہ پہرا دیتے رہے اور لب ہلائے بغیر کس کی اور میری باتیں رات رات بھر چلتی رہی, دن دن بھر چلتی رہی. تو یہ سارا کمال کس کا ہے؟ اس ایک معبود کا جسے ساری کائنات کے دلوں میں زندگی بخشنے کی توفیق عطا کر دیا گیا. اتنی جرات، اتنی قوت، اتنی نورانیت اور اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ اگر کروڑوں خربوں سال اور اس سے کروڑوں خربوں گنا زیادہ مخلوق پیدا ہوتی رہے اور ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہوتا رہے تو اس کا دل منور ہوتا رہے. تو اس ایسے ناپیدا کنار سمندر پر ہم پیاسے کیوں ہیں؟ جب ہم سے خلاف شریعت کام ہوتا ہے، حضور کی نافرمانی ہوتی ہے، تو ہمارے دل سے حوض کیوں نہیں اٹھتی؟ اور جب حضور کا حکم سنتے ہیں تو وہاں مر مٹنے کو جی کیوں نہیں چاہتا؟ شاید اس لیے کہ جو اس سب کی بنیاد ہے، یعنی وہ جذبہ محبت، وہ تعلق اور وہ قرب جو وجود میں، جو سینے میں، جو دل میں چنگاریاں بھر دے، اس کی طرف ہم نے توجہ کم کی. یعنی ہم درخت کو لگانا اور اسے سینچنا، گوڈی کرنا، سیراب کرنا نہیں چاہتے، بلکہ پھل پہلے لینا چاہتے. ہم اس کوشش میں ہیں کہ پہلے پھل آئے، اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اور جو پھل لانے والا پودا ہے، درخت ہے، اس کی آبیاری، اس کی گوڈی اور اس کی حفاظت سے غفلت. دنیا پہلے بنیاد کی طرف پلٹنا ہوگا، وہ کیفیت اپنے سینے میں جذب کرنی ہوگی. اللہ کرے اس کا بھی حال تجھے بھی روتا ہوا دیکھوں، پسے دیوار تجھے بھی. میں نے یہ شعر پڑھ دیا ایک دوست کے سامنے، تو کہنے لگے نہیں، شاعر نے کسر چھوڑ دی ہے. یہ کیا کسر چھوڑی ہے؟ تو انہوں نے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دی. وہ کہنے لگے، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی. مزہ تو جب ہے کہ تو جہاں ہو تیرے ساتھ تیرا معبود ہی ہو، یہ ساری مخلوق کا لدم ہو جائے. لوگ تیرا تماشا کرتے ہو لیکن تجھے لوگوں کا تماشا کرنے کی فرصت نہ رہے. پھر جا کر عبادات کو جی چاہے. میں یہ نہیں کہتا بلکہ یہ بدما نہ لگا دینا کہ اس نے عبادات چھڑا دی ہیں اور کہتا ہے عبادت کا فائدہ نہیں. میاں، عبادت اپنی جگہ اور عبادت کی روح جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے، وہ اپنی جگہ. نہ کرنے سے تو نقل بھی اچھی ہے، وہ کریم نقل کو بھی قبول فرما لے تو اس کی بارگاہ بہت عالی ہے اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل بھی برکت سے خالی نہیں ہے. صاحب مرقات نے ایک حدیث پاک کا حوالہ دے کر واقعہ نقل کیا ہے. من تشک مہابکوم کو ومن، اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں ایک مسکرا ہوا کرتا تھا، بھانڈ تھا ایک، اور اس نے ویسا ایک چوہا بنوا لیا جیسا موسیٰ علیہ السلام نے بکری کے بالوں کا پہنا ہوا تھا. ایک دو شاخہ لاٹھی لے لی، بیویاں اس طرح کی بنوا لی، ساری مونچھوں کا ہلیا اس طرح سے کر لیا، بال اس طرح سے کر لی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے تھے، اور جس طرح آپ باتیں کرتے تھے، آپ اطلاع کر بات کرتے تھے، اس طرح لکنت زدہ زبان جیسے ہوتی ہے، اس طرح سے اطلاع کر باتیں کرتے فرعون کو اور فرعون کے درباریوں کو ہنساتا. اور دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی انداز سے اللہ کے کسی بھی نبی کی توہین کی جائے، بہت بڑا ظلم. اور پھر کفار کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی اور رسول کی توہین کی جائے، تو کتنا بڑا ظلم. تو فرماتا ہے مرقات لکھتے ہیں کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا تو اس سارے لشکر میں سے اکیلا وہ مسکرا کنارے پر کھڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، بارے الہ، اس نے تو میرا بڑا ہی دل دکھا. اسے آپ نے غرق ہونے سے بچا لیا. فرمایا پوچھا میں اسے اس سے زیادہ سزا دینے پر قادر ہوں, لیکن اس نے حلیہ تجھ جیسا بنا رکھا تھا, میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ نقلی موسیٰ بھی میں فرعون کے ساتھ سے بول دوں.
اور اگر رب جلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آکام کی عمل آکام پر عمل کرنے کی اور حضور کی نظر ہی کرنے کی توفیق عطا کر دے تو یہ بھی بہت بڑا انعام ہے, لیکن اگر اس میں وہ روح اور وہ اصل بھی نصیب ہو جائے تو اصل بات تب بنے گی جب وہ جذبات جب وہ اصل دلوں میں آئے. باتیں کریں تو بھی اور کم کریں تو بھی سارے قرآن حکیم کا خلاصہ بھی یہی ہے اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ کسی یکجائے سے عہد وغیرہ کر لو اور ملت احمد مرسل کو انسانیت کا, انسان کی فلاح کا, اللہ کے قرب کا اور عظمتوں اور بلندیوں کا دروازہ صرف حضور کی دوسروں کے ساتھ میں ہے. اور یہ نصیب تب ہوگی جب دل کو کسی دل سے جلاؤ. یہ چراغ سے چراغ جلتا ہے, سینے سے سینہ روشن ہوتا ہے. کیا میرے کہنے پر نہ رہو, تمہارا حق بنتا ہے خود تلاش کرو, جستجو کرو, جہاں پاؤ. یہ دولت پانے کے لیے تم اس دنیا میں آئے اور جب یہاں سے چلے جاؤ گے تو کوئی لمحہ نصیب نہیں ہوگا کہ اسے پھر کوئی آ کر تلاش کرے. باقی جتنے کام ہیں زندگی کے وہ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اور زندگی حضور کی غلامی اور حضور کی قدرتیات کو تلاش کرنے کے لیے. مقصد حیات یہی ہے. اللہ کریم آپ سب کو, آپ کو تو خیر محبت عادل کو بھی اور تمام مسلمانوں کو یہ نعمت عظمیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.